أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران محترم، اس وقت ہم سورہ توبہ کی آیات 19 تا 24 چھ آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ قریش اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ وہ کعبے کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خانہ کعبہ کا انتظام کرتے ہیں، اس کی صفائی، اس کی دیکھ بھال، اس کی تیل بتی کا انتظام کرتے ہیں. بعض مسلمان بھی ان کی ان خدمات کا لحاظ کرتے تھے اور ان کے لیے اپنے اندر نرم گوشہ رکھتے تھے. اس طرح کی بحثیں مشرکین کے درمیان بھی، مسلمانوں کے درمیان بھی، آپس میں بھی ہوتی رہتی تھیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلایا جائے، یا یہ ہے کہ کسی کو خانہ کعبہ کی مجاوری کا موقع مل جائے، یا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی بحث لوگوں کے درمیان ہوتی رہتی تھی. ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، لوگ ممبر کے پاس آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ جی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی حاجیوں کو پانی پلائے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. دوسرے نے کہا جی خانہ کعبہ کا انتظام کرنا، اس کو آباد رکھنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. کسی نے کہا جی جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر تشریف فرما تھے، انہوں نے یہ گفتگو سنی تو انہوں نے گفتگو کرنے والوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے فارغ ہو جائیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے. چنانچہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے تو آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا ہم اس وقت مطالعہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ لا یستون عند اللہ واللہ لا یہد القوم الظالمین. کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روزے آخر پر، اور جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو اس کا سیدھا سادہ ترجمہ آپ دیکھیں تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ساری نیکیاں ایک درجے کی نہیں ہوتی ہیں. پانی پلانا تو ویسے ہی بڑی نیکی ہے، کسی جانور کو پانی پلائیں وہ بھی بڑا نیک کام ہے، اور پھر کوئی آدمی دور دور سے آئے ہوئے حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، ان کو پانی پلاتا ہے، تو حاجیوں کو پانی پلانا بلا شبہ ایک بڑی نیکی ہے. اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا یہ تو دعائے ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہے. کوئی آدمی اگر یہ خدمت سر انجام دیتا ہے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے، یعنی یہ نیکیاں اپنی جگہ نیکیاں ہیں، ان کے نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی نیکیاں ہیں. لیکن نیکیوں کے درمیان درجے بندی ہے، ان سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، زندگی بعد موت پر اس کا یقین ہو اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. تو ان آیات میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ساری نیکیاں ایک درجے کی نہیں ہیں، نیکیوں کے درمیان درجہ بندی ہے. اور حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا بلا شبہ نیکی کے کام ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ایمان حقیقی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو اس کی نیکی پہلی بیان کردہ نیکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں کہ لا یستون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ اور پھر آگے چند الفاظ کے بعد فرمایا اعظم درجتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کی نیکی ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو پہلی بات تو میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر ترجیحات کا ایک نظام ہے۔ ترجیح کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ایک کو بہتر سمجھنا، دوسری کو اس سے کم درجے کی سمجھنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا فلسفہ انسان کی فطرت، اس کی سوچ، اس کی کامن سینس کے اوپر قائم ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی خواہشات اور ضروریات بے شمار ہیں لیکن سب کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو سب سے پہلے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، روشنی چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے مقابلے میں گوشت ہے، قالین ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، ہوائی جہاز ہے، گاڑی ہے، یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، یہ چیزیں بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ایک آدمی، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا جہان کی ہر چیز حاصل کر لے، لیکن چونکہ انسان کے وسائل محدود ہوتے ہیں لہذا اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دنیا جہان کی ہر وہ چیز حاصل کر لے جس کی اس کے دل کے اندر تمنا پائی جاتی ہے۔ لہذا وہ سلیکٹو ہو جاتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی سب سے اہم چیز کون سی ہے، اس سے کم تر اہم چیز کون سی ہے، پھر اس سے کم اہم کون سی ہے۔ یہ آپ زندگی کے معاملات میں ہر وقت ایسا کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ہیں وہ زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں جن کو نیسیسٹیز کہتے ہیں، ان کا نمبر پہلے آتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں وہ آدمی کو آسائش فراہم کرتی ہیں، ان کو ہم کمفرٹس کہتے ہیں، آسائشیں کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ہیں جو تعیشات سے، عیش سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو ہم لکچریز کہتے ہیں۔ تو درجہ بدرجہ آدمی اپنی عام زندگی میں بھی سلیکٹو ہو کر اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی کے وقت کی بات ہے، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ وہ دنیا جہان کا ہر کام کر لے لیکن وقت محدود ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، لہذا وہ اپنے وقت کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ وہ اپنے کاموں میں سلیکٹو ہوتا ہے، کون سا کام پہلے کروں، کون سا کام بعد میں کروں، کون سا کام آخر میں کروں۔ تو یہ جو بندے کی سوچ ہے کہ وہ ہر چیز میں درجے بندی کرتا ہے، نیکیوں میں بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ بیک وقت اپنی والدہ کا علاج بھی کرا سکے اور عمرے پہ بھی چلا جائے، وہ دونوں کام نہیں کر سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے ادخلو فی السلم کافہ، ہر کام کرے آدمی، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دونوں کام کر سکے تو پھر اس کو یہ درجہ بندی کر کے سوچنا پڑتا ہے، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں دونوں نیکیاں تو نہیں اختیار کر سکتا، تو لہذا یا وہ اپنی والدہ کا علاج کرائے گا اور یا پھر وہ عمرے پہ جائے گا۔ اسی کا نام ہے یہ نیکیوں کی درجہ بندی یا ترجیحات کا نظام ہے جو ہمارے دین کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہی بات ان آیات میں سمجھائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ترجیحات کا لفظ ہے، یہ جو انگریزی میں پرائیورٹیز کا لفظ ہے، یہ جو انگریزی میں پریفرنسز کا لفظ ہے، یہ جو گڈ، بیٹر، بیسٹ کے الفاظ ہیں، یہی چیز ظاہر کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جانے نہ جانے، اس کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، لیکن عملاً ہر آدمی کچھ نہ کچھ ترجیحات پہ عمل کرتا ہے، چاہے اس کو ترجیحات کے فلسفے کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں، بعض مستحب ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی فرق تو ہے کہ ہر نیکی ایک درجے کی نہیں ہے۔ فرض میں بھی آپ دیکھیں تو کوئی چیز فرض ہے تو کوئی چیز فرض عین ہے اور کوئی چیز فرض کفایا ہے۔ سنت میں بھی دیکھیں کوئی چیز سنت موقعہ ہے، کوئی چیز سنت غیر موقعہ ہے، کوئی چیز سنت زائدہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بجائے خود ظاہر کرتی ہیں، اور ہم سب کا عمل ایسا ہی ہے کہ ہم عملاً یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز زیادہ اہم ہے، کوئی چیز کم اہم ہے، اور ترجیحات کا نظام ہونا چاہیے۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی جگہ اگر اپنی کتابیں رکھنی ہوں تو میں سب سے اوپر قرآن مجید کو رکھتا ہوں، اس سے نیچے حدیث کی کتاب کو رکھتا ہوں، اس سے نیچے فقہ کی کتاب کو، اور اس کے بعد دوسری کتابوں کو رکھتا ہوں۔ یہ درجہ بندی کیا ہے؟ یہی ترجیحات ہیں۔ آپ دیکھیں اعمال پر عقائد مقدم ہیں، عقائد کی باری پہلے آتی ہے، عقائد میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان مقدم ہے، اللہ پر ایمان کی بات ہو تو توحید کا مضمون جو ہے وہ اس سے پہلے آ جاتا ہے۔ احکام میں بھی آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پہ سنت ہے، تیسرے نمبر پر اجتہاد ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں تو کچھ حکم ہے جو صراحۃ النص پر مبنی ہے، اس کی باری پہلے آتی ہے، پھر کوئی اشارت النص کے اوپر مبنی ہے، اس کے بعد پھر کوئی دلالت النص کے اوپر مبنی ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف احکام کے اندر، مختلف عقائد کے اندر، مختلف باتوں کے اندر یہ درجہ بندی پائی جاتی ہے، تو یہ اسی چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس کے اندر یہ کامن سینس کی بات، یہ فطرت انسانی کی بات، یہ لازماً موجود ہے کہ دین کے اندر ترجیحات کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میں والدین کا حق جو ہے وہ مقدم ہے، والدین حقوق میں سے پھر ماں کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر بھی مقدم ہے۔ تو یہاں پہلے نمبر پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ حاجیوں کو پانی پلائیں، کھانا کعبہ کی دیکھ بھال کریں، لیکن اس نیکی کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ لا یستونا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ ان کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بعض نیکیاں ہیں جن کے کرنے میں آدمی کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی، آدمی کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی مزاحمت سامنے سے نہیں آتی، اس کے کرنے سے ملازمت نہیں چھوٹتی، اس سے کرنے سے کوئی کاروباری نقصان نہیں ہوتا، تو وہ نیکی اللہ کے نزدیک زیادہ اہم ہے بنسبت اس میٹھی میٹھی نیکی کے جس کے کرنے میں آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حاجیوں کو پانی پلانا ہے، آسان سی نیکی ہے، خانہ کعبہ کی تیل بتی کا انتظام کرنا ہے، وہاں جھاڑو دینا ہے، کوئی آدمی اس میں روکتا نہیں، تسبیح پھیرنا ہے، مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھنا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے تشریح کر دی، یہ پہلے یہ کہا تھا جہاد کی بات کی، آگے تھوڑی جہاد کی تشریح کر دی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہ جہاد کی تشریح آ گئی کہ ایمان حقیقی ہو نمبر ون، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ ہجرت کا حقیقی مطلب تو یہ ہے کہ آدمی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، لیکن جس ماحول میں یہ بات کی گئی ہے، مکے کے اندر کوئی خاندان بھی پورے کا پورا اسلام نہیں لایا تھا الا ماشاءاللہ، ہوتا یہی تھا کہ کسی کے والدین کافر ہیں تو بیٹا مسلمان ہے، کسی کا خامد کافر ہے تو بیوی مسلمان ہے۔ تو جب لوگوں نے ہجرت کی ہے تو کسی کو والدین چھوڑنے پڑے ہیں، کسی کو اولاد چھوڑنی پڑی ہے، کسی کو بیوی پیچھے چھوڑنی پڑی ہے، کسی کو دوسرے رشتہ دار چھوڑنے پڑے ہیں، کاروبار چھوڑنا پڑا ہے، اپنا مکان چھوڑنا پڑتا ہے، باغ چھوڑنا پڑا ہے، زمین چھوڑنی، تو یہ ساری قربانیوں کا نام ہجرت ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں یہ قربانیاں دیتا ہے، اور پھر ان سب سے بھی آگے بات ہے جہاد، کہ آدمی پھر کشمکش کرتا ہے، اور کشمکش میں فرمایا کہ جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالہم وانفسہم، کہ دو ہی چیزیں بندے کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، ایک اس کا جان، ایک اس کی جان، اور ایک اس کا مال۔ تو جو بندہ جی جان کی بازی کھیل کر اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں کھپانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فرمایا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے، یا وہ شخص کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو میٹھی میٹھی نیکیاں کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے جہاد کی تشریح کر دی کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حقیقی ہو، آدمی ہجرت کرے، آدمی جہاد کرے اللہ کے راستے میں اپنی جان سے بھی مال سے بھی، اعظم درجات عند اللہ، اس کا درجہ بہت بلند ہے اس کے مقابلے میں جو پانی پلاتا ہے اور میٹھی میٹھی رواجی نیکیاں کرتا ہے اور خانہ کعبہ کی مجاوری کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پھر ایک فقرہ کہا کہ اصل میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ آپ موٹا اصول یہ سمجھیں کہ جو جس نیکی کے کرنے میں آدمی کو مزاحمت پیش آئے، مثلا آپ داڑھی رکھنے کو معاملہ لیں، کوئی آدمی اگر پاکستان کی کسی مسجد میں امام کے طور پر کام کرنا چاہتا ہے تو یہاں تو حالات یہ ہیں کہ جب تک وہ داڑھی نہیں رکھے گا کوئی اس کو امامت کے منصب پر فائز ہی نہیں کرے گا، لہذا اس بیچارے کی تو نوکری کی، ملازمت کی، اس خدمت کی ایک لازمی شرط ہے، ایک لازمی تقاضا ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھے گا تو کوئی اس کو اس کام پر لگائے گا ہی نہیں۔ ایک وہ آدمی داڑھی رکھتا ہے جو امریکہ میں ہے یا فرانس میں ہے اور اس بیچارے کو وہاں جو جن مشکلات سے سامنا پیش آتا ہے، کوئی عورت وہاں پردہ کرتی ہے اس کو جن مشکلات سے تو پردہ تو یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے، داڑھی یہاں بھی رکھی ہے وہاں بھی رکھی ہے، ایک جیسا عمل ہے، لیکن دونوں کو ایک کام کرنے میں جو حالات کا فرق سامنے آیا ہے، ایک کو جو مشکلات پیش آئی ہیں دوسرے کو کوئی مشکل پیش نہیں ہے، اس فرق کی وجہ سے ایک ہی جیسی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حاجیوں کو پانی پلانا، مجاوری کرنا، یہ اچھے کام ہیں، نیک کام ہے، اس کے نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مقابلہ ان نیکیوں سے کرنا جس میں آدمی جی جان کی بازی کھیلتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام اعلیٰ کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہیں۔ جان سے زیادہ کون سی چیز پیاری ہوتی ہے؟ اور مال سچی بات ہے بعضوں کا جان سے بھی پیارا ہوتا ہے۔ روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی دہشت گرد آیا، کوئی اوچکا آیا اور آدمی نے اپنا مال بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ بعض اوقات آدمی محسوس کرتا ہے کہ مال جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس لیے جہاد کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ بے اموالہم وانفسہم، اور اکثر جگہ آپ دیکھیں کہ مال کا ذکر پہلے آیا ہے، جان کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اب ایمان کی بات بھی سمجھ لیں کہ جہاد ہو یا کوئی کام ہو، پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اصل میں اللہ ہی کی رضا جو ہے، اللہ پر ایمان، یہی چیز مطلوب ہے۔ اور یہ ساری نیکیوں کی، سارے عقائد کی، سارے احکام کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ آدمی کا اللہ کے اوپر ایمان ہو اور پختہ ایمان ہو، اور یہی اصل میں مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ کے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان لانا، قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھیں آپ اللہ تعبدوا الا ایاہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مختلف مقامات کی چند آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی اپنا الہ سمجھے، الہ کا مطلب معبود ہے، اور جو ہستی معبود ہوتی ہے وہی مطلوب ہوتی ہے، وہی مقصود ہوتی ہے، وہی محبوب ہوتی ہے۔ تو اللہ ہی، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا بندے کا ہدف ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں ایمان مجمل کے الفاظ پہ کبھی غور کریں، آدمی پڑھتا ہے آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے آسمائے ہی و صفات ہی و جمی احکام ہی و قبل تو جبی احکام ہی، کہ آدمی اس میں آپ دیکھیں کسی اور ایمانیات کا ذکر نہیں ہے، ایمان بے رسالت کا، ایمان بے آخرت کا، اس لیے کہ وہ اس جڑ کے اندر خود بخود شامل ہیں۔ کہ آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے ان ناموں کے ساتھ جن ناموں سے اس نے اپنے آپ کو پکارا ہے، اور اس کی ان صفات کے ساتھ جن صفات سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور میں اس کے جملہ احکام کو مانتا ہوں۔ آگے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ زبانی آدمی اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن بات صرف ایمان باللہ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کو تو قوت گویائی دی ہے، لہٰذا وہ تو آمان تو باللہ کہہ دیتی ہے، دل کو قوت گویائی نہیں دی، لہٰذا دل کی قوت گویائی جو ہے وہ انسان کے اعمال پورے کرتے ہیں، اور یہ جو اعمال ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے واقعی دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا جی مجھے کوئی آسان سا سبق دیجئے، میں دیہاتی قصباتی ان پڑھ آدمی ہوں، آسان سا ایسا سبق دیجئے کہ میں کامیاب آ جاؤں، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنے اس کہنے کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں ایک ہی ایمان کی بات کی نبی پاک، اور اعمال کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اس لیے کہ جب ایک آدمی دل سے ایمان لاتا ہے اور وہ اس کے اوپر استقامت دکھاتا ہے تو اس کے لازمی تقاضے کے طور پر ایمان کے تقاضوں کو جب وہ پورا کرے گا تو اعمال آٹومیٹیکلی آئیں گے اور وہ اس کے کہنے کی تصدیق کریں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ کہے وہ یہ ہیں کہ کل آمنت باللہ ثم استقم, اور یہی بات قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہی الفاظ ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جن آدمیوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے پھر وہ اپنے اس کہنے کے اوپر ڈٹ گئے. یہاں بھی دیکھیں اعمال کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز اللہ ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے لیے کام کرنا ہے, للہ فی اللہ کام کرنا ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی, کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی, کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا, کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے, فقد استکمل, اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. درجات کی بلندی کی بات نہیں ہے. تو لہذا اللہ پر ایمان جو ہے یہ ساری نیکیوں کی, سارے ایمانیات کی, ساری چیزوں کی جڑ ہے. یہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا باقی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس کی شاخوں کے طور پر اس کے اندر سے نکلتی چلی آئیں گی. ایمان پہ رسالت ہے, بھائی اللہ اور بندے کا تعلق جوڑنا ہے تو اللہ ہر بندے سے براہ راست بات نہیں کرتا, اللہ اپنے بندوں سے کسی کے ذریعے سے بات کرتا ہے, اور جس کے ذریعے سے بات کرتا ہے اس کو وہ بندوں ہی میں سے منتخب کر کے اپنی پیغامبری کے لیے چن لیتا ہے. لہذا ایمان بے رسالت کی ضرورت آ گئی. اپنے اس پیغمبر کی رہنمائی کے لیے اور اس کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرتا ہے, لہذا کتابوں پر ایمان کی بات آ گئی. یہ کام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, لہذا فرشتوں پر ایمان کی بات آ گئی. اور زندگی بعد موت ہے, یہ اللہ کو اللہ ماننے ہی کا اس کی صفات ہی کہ ایک تقاضے کا عقیدہ ہے, لہذا ایمان بالآخرت کی بات آ گئی. تو جب آپ ایمان مفصل کی بات کرتے ہیں تو اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو لہذا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک مجمل چیز بیان کی جاتی ہے لیکن مفصل چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے. آپ درخت کو دیکھیں, اتنا سا بیج ہوتا ہے, اس بیج کے اندر وہ پورا درخت چھپا ہوا ہے جو کچھ عرصے کے بعد اس بیج میں سے نکل کے ظاہر ہوتا ہے. اس کا تنا ہے, دیکھیں اس کی شاخیں, دیکھیں اس کا پھل پھول, دیکھیں کئی سال تک وہ برگ و بار لاتا پھل دیتا ہے, لیکن ہوتا وہ سارا چھپا ہوا اس ایک بیج کے اندر ہے. بیج کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی کیفیت ایمان باللہ کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ علم کی روشنی ہے. اللہ کی ذات کو بیچ میں لاؤ تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ہر مسئلے کا جواب مل جاتا ہے. اللہ کی ذات کو بیچ سے نکال دیں تو پتہ نہیں چلتا یہ دنیا کہاں سے آئی, انسان کہاں سے آیا, انسان کا انجام کیا ہے, اس دنیا کا انجام کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, یہ ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلتا اگر اللہ کی ذات کو بیچ میں نہ لائیں. لیکن اگر اللہ کی ذات کو بیچ میں لے آئیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی حل ہو جاتی ہیں. تو گزارش کی شاید کہ یہ جو ایمان باللہ کی بات ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے. ہر جگہ یہی بات ہے کہ بھئی آپ جو کام بھی کریں للہ فی اللہ کریں. یہاں بھی جہاد جیسی بات کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ بھی فی سبیل اللہ کا لفظ لگا دیا کہ کوئی اور چیز اس جد و جہد میں کوئی اور ہدف نہیں ہونا چاہیے. کسی سے انتقام لینا, اپنی مردانگی اور بہادری کے جوہر دکھانا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. پوری یکسوئی کے ساتھ, بغیر کسی ریزرویشن کے, بغیر کسی قسم کے تحفظات کے, صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنا مقصود ہو, اللہ کے لیے کرے, اللہ کی بتائی ہوئے کاز کے لیے کرے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی کرے, تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ہم الفائزون. فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنت لہم فیہا نعیم مقیم, ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دے گا. جنت کی دو صفتیں کی گئیں, ایک تو فرمایا کہ ان کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی, اور دوسرا یہ کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا جنتی بندہ اس کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی, وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا. یعنی نعمتیں بھی پائیدار ہیں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے کی زندگی بھی دائمی ہے. تو تین چیزوں کا یہاں ذکر کیا, اوپر تین چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ بندہ مومن جو ہے آمانو و ہاجرو و جاہدو, کہ وہ اللہ پر ایمان لایا, اس نے ہجرت کی, اس نے جہاد کیا, ان تینوں چیزوں کے جواب میں یہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے، وہ ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رضوان کی خوشخبری ان کو دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی، اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ عطا کر دی، ایسا گھر دے دیا جہاں کی نعمتیں دائمی ہیں اور جہاں کی زندگی بھی دائمی ہے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے دی، خالدین فیہا ابدا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بندوں کو دینے کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو حضرت یہ جو باتیں ہیں تو ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، جی جان کی بازی لگانا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو کھپانا، نقصان اٹھانا، فائدوں کو قربان کرنا، یہ اصل میں جہاد ہے، یہ اصل میں ہجرت ہے۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ کہیں اس کے لیے کہا کہ لا یستون عند اللہ، دوسری نیکیاں اس کے برابر نہیں ہوتی، کہیں کہا اعظم درجات عند اللہ، کہ یہ نیکیاں، یہ جو ایمان اور ہجرت اور جہاد ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے، کہیں یہ کہا کہ اولئک ہم الفائزون، کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور پھر ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی، اور اس کے لیے بھی کہا خالدین فیہا ابدا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو اللہ کو آدمی اللہ ماننا ہے، تو آدمی جب کسی بات کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ آدمی جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے کوئی تقاضے ہیں، آدمی جب یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا آقا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو اللہ کو اپنا آقا ماننے اور اپنے آپ کو اس کا بندہ قرار دینے کے کچھ لازمی تقاضے ہیں، وہ بندے کو پورے کرنے چاہیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ بھائی آدمی کہہ دیتا ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا، اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، چوں میں گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں، میں جب لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے جسم کے اوپر کپکپی تاری ہو جاتی ہے، کیوں؟ وہ کہنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، کہ دانم مشکلات، مجھے پتا ہے کہ لا الہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں۔ آدمی جب کسی کو محبوب بناتا ہے، اپنا مقصود بناتا ہے، اپنا معبود بناتا ہے، تو اس کو معبود اور مقصود اور محبوب بنانے کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو جب آدمی پورا کرتا ہے تو پھر وہ سچی بات ہے کہ اس کا وہ ماننے والا قرار پاتا ہے۔ آگے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہ ان کے اندر کے انسان کو اللہ تعالیٰ جگا رہا ہے کہ تم کسی مجبوری سے ایمان نہیں لائے، تم کسی لالچ سے ایمان نہیں لائے، رضاکارانہ طور پر ایک چیز کو ٹھیک سمجھ کر تم نے قبول کیا ہے۔ اب جب تم نے اس کو قبول کیا ہے تو قبول کرنے کے جو لازمی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرو۔ فرمایا کہ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، یہاں پھر ترجیح کی بات آ گئی، اور تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس سے پہلی آیات میں یہ بات اللہ نے کہی تھی کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مومن بندہ کافروں اور مشروں کے ساتھ ولایت کا، حقیقی دوستی کا ساتھ نبھائے۔ یہاں یہ بات کہی کہ اگر اس سے اگلے درجے کی بات کی کہ دیکھو ماں باپ تو ماں باپ ہیں، بھائی بھائی ہیں، دو کا ذکر کیا کہ اگر تمہارا باپ بھی ہو، اگر تمہارا سگا بھائی بھی ہے اور وہ کفر کو ترجیح دیتا ہے ایمان کے مقابلے میں، تو تم اس کو اپنا قابل اعتماد ساتھی نہ بناؤ، اس کو اپنا ولی نہ بناؤ، اس کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اس کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اب یہ اس سے یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے، ورنہ کھلاؤ ورنہ ترکو میں افجرک، یہ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم قطع تعلق کرتے ہیں اس آدمی سے جو تیرا نافرمان ہے، جو تیرے احکام کی اطاعت نہیں کرتا، اس سے دوستی کا، ورکنگ ریلیشن کی اور بات ہے، لیکن کسی کو ولی بنانا، کسی کو رازدار بنانا، کسی کی دوستی پر اعتماد کرنا، کسی کو اپنا سمجھنا، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے، ورنہ ورکنگ ریلیشن تو ٹھیک ہے، دنیا میں چلتے ہی ہیں۔ آگے پھر ایک کسوٹی رکھ دی سب کے سامنے کہ دیکھو اس میں جو بات کہی گئی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ تعلق کی بنیاد رشتہ داری نہیں ہے، تعلق کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر تمہاری بیوی، تمہارا باپ بھائی ایماندار ہے، مومن ہے، تو اس کے ساتھ تمہارا دوستی کا، اعتماد کا تعلق ہوگا۔ اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے تو پھر تمہارا اس کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک اور اس سے اگلے درجے کی بات بندے سے کہی۔ آگے ایک کسوٹی رکھ دی سب کے سامنے کہ دیکھو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ کی محبت، سچی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہونے چاہیے۔ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر چیز کے مقابلے میں شدید ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں آٹھ محبتیں اللہ تعالیٰ نے گنائی ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتے ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ہر چیز سے بالا ہونے چاہیے۔ یہاں آٹھ محبتیں گنائیں، پانچ رشتہ داروں کی اور تین جو ہیں وہ دنیاوی مال و اسباب کی۔ پانچ محبتیں گنا دیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، رشتہ دار ہیں۔ فرمایا کہ یہی تعلقات ہیں جن کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے کچھ تھوڑی بہت نرمی دکھا دیتا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ وہ تمہارے مال جو تم بڑے سونت سونت کے جمع کرتے ہو، اور وہ تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ مکانات، تمہاری وہ کوٹھیاں جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈک ہوتی ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد، اگر تمہیں محبوب تر ہیں اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ آپ سمجھیں کہ یہ ایک کسوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ہاتھ میں رکھ دی ہے کہ وہ اپنا اپنا اس کسوٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے اور وہ اللہ کی محبت کے بارے میں وہ کیا کرتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اپنا ہر آدمی خود جائزہ لے، اپنے دل کو ٹٹولے، اپنی زندگی کو دیکھے، اور جہاں جہاں وہ اپنے اندر کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری محسوس کرتا ہے، اس کا احساس کرے، اس کو تسلیم کرے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اب ایک بات اور بھی ہے کہ جب آدمی کو کسی سے سچی محبت ہو، محبوب ہو کوئی آدمی کا، تو جو چیزیں محبوب سے نسبت رکھتی ہوں وہ بھی بندے کو محبوب لگتی ہیں۔ یعنی محبوب سے محبت تو ہے ہی، لیکن جن چیزوں کا تعلق یا جن کی نسبت محبوب سے ہو وہ چیزیں بھی بندے کو پیاری لگتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت جو ہے اشد حبا للہ، لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی نے قرآن بھیجا، یہ اس کا کلام ہے، وہ بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ نے رسول بھیجا ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ بھی محبوب۔ اللہ نے فرشتے اپنے احکام کی تعمیل کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ بھی محبوب۔ تو گزارش یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرے، بلکہ ہر وہ چیز جس کا اللہ سے تعلق ہے، وہ چونکہ اس کو اللہ سے نسبت ہے، لہذا وہ فرشتے ہوں، اللہ کے شاعر ہوں، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ کی اور نشانیاں ہوں، اللہ کی کتاب ہو، وہ ساری بھی بندے کو محبوب ہونی چاہیے۔ اور محبوب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس چیز اس 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 کو حاصل اس اس کی رضا کو دیکھے، اور اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی ہر طرح کی قربانی کرے۔ اور محبوب کو خوش کرنے کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا، آدمی دیکھے کہ وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اس کا محبوب خوش ہوتا ہے، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جن سے اس کا محبوب جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جس سے آدمی کو دنیاوی لحاظ سے محبت ہو تو آدمی اس سے پوچھتا ہے, فرمائشیں کراتا ہے, جی آپ کوئی چیز بتائیں. اگر وہ نخرے کرتا ہے, کوئی فرمائش نہیں کرتا, تو اپنی اندازے سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی میرے محبوب کو یہ چیز پسند ہے, تو وہ اس کے مانگے بغیر اس کو وہ چیز دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ بھائی ہم جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچیں, اس لیے کہ ان کے ارتکاب سے ہمارا محبوب ناراض ہوتا ہے. جن چیزوں کے کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے ان کو اختیار کریں, اس لیے کہ ہمارا محبوب ان چیزوں کے کرنے سے خوش ہوتا ہے. اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دی ہیں, نوافل کا درجہ رکھتی ہیں, مستحبات کا درجہ رکھتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض قرار نہیں دیا. اگر کوئی آدمی ان کو کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو بڑا اجر دے گا, اللہ تعالیٰ کو اس کا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندہ نہ کرے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا. اور سچ پوچھیں تو یہی بیرومیٹر ہے آدمی کا اللہ کی محبت کے ساتھ, کہ اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ چیزیں فرض نہیں ہیں, جو آدمی یہ نہیں کرے گا میں اسے کچھ نہیں کروں گا کہوں گا, لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے یہ چیزیں بڑی پسند ہیں, اور میرا جو بندہ یہ کام کرے گا وہ میرے بہت قریب ہو جائے گا, میں اس کو اپنا بہت محبوب سمجھوں گا. تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام بھی کرے جو اللہ کو پسند ہیں لیکن اللہ نے فرض نہیں کیے. اور اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, ان سے محبت, ان کا اتباع, ان کی اطاعت, ان سے عقیدت بہت پسند ہے. یہاں تک فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ یہ ہمارا رسول ہے, جو اس کی اطاعت کرے گا وہ ہماری اطاعت کرتا ہے, اس کی اطاعت ہماری اطاعت ہے, اس کی نافرمانی ہماری نافرمانی ہے, اس کی توہین ہماری توہین ہے, اس کی عزت ہماری عزت ہے. اور یہاں تک کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تمہیں اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے, اگر تم اپنے اس دعوی محبت میں سچے ہو تو ہمارے اس بھیجے ہوئے پیغمبر کا اتباع کرو, اس کی پیروی کرو, اس کی اطاعت کرو, اس سے عقیدت رکھو, اس کی بات مانو, جو کام کرنے کو یہ کہے وہ کرو, جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. یحببکم اللہ, تم اللہ سے کیا محبت کرو گے, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی اللہ سے محبت ہی کا حصہ ہے, اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر محبوب سے واقعی محبت ہو تو جن چیزوں کی محبوب کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ چیزیں بھی بندے کو محبوب ہوتی ہیں. تو حضرات یہ چند گزارشات ہیں جو میں نے ان آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی توفیق بخشے, اور ہمارے اندر جس جس پہلو سے کوئی کمی کوتاہی کمزوری پائی جاتی ہے اللہ ہم سب کو اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ.
وزٹ تذکیر.org